16 ذیقعد 1421 ہجری مطابق 9 فروری سن 2001 عیسوی، سورہ کہف شریف آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. اس آیت میں ایک چیز کو بہت کیئرفل ہو کے پڑھنا ہے، جتنی الف ہے سب پڑھی جائے گی. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، اس لیے کہ دو یہ جتنے ورڈس ہیں یہ سب بہت ہے، اس کو آپ شارٹ کر دیں گے سملر بن جائے گا، معنی ختم ہو جائے گا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أغينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة.
تو اعلی آثارهما قصصا فوجدا نہیں پڑھنا،
خصاصاً سواجدہ پڑھنا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. لقد جئت شيئا نكرا. آمنت بالله صدق الله العظيم.
گزشتہ
رکوع میں قرآن مقدس کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اور مشرکین مکہ کو اس بات پر تنبیہ کی گئی تھی جو ایمان نہیں لا رہے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو سننے سے اس قدر کتراتے تھے تو ان کا بس چلتا تو اپنے کانوں میں وہ ٹھیٹیاں ڈر گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی کہ گزشتہ امتوں میں جب لوگوں نے ظلم کیا, ظلم سے مراد کیا کسی کو مارنا کاٹنا نہیں, اپنے زمانے کے پیغمبر کی بھلی باتوں کو, نصیحت آمیز باتوں کو, حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا, یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ایک مقرر وقت تک کے لیے ان کو ڈھیل دیا تھا اور اس کے بعد جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے ان کی آبادیوں کو تباہ و برباد کیا. مکہ مکرمہ کے مشرکوں کافروں تو میرے اب اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گزشتہ واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں, بالکل الگ تھلگ واقعہ ہے. کہتے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خادم کو لے کر کے چلے, وہاں سے پھر اس سے ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد وہ تین واقعے رونما ہوئے, پھر انہوں نے اس کی کہانی بیان کر دی. لگتا ہے کہ اس واقعے سے گزشتہ ماحول انوائرمنٹ کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے, لیکن حق یہ ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے. بظاہر لگتا ہے ایک دم سیٹلڈ کوئی واقعہ ہے, لیکن حق یہ کہ بہت گہرا تعلق ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر سے یہ گزارش کی, پہلے تو نفس واقعہ کے تعلقات دیکھ لیجیے, چلے اور اس کے بعد وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی, وہ زمین سے تڑپی, ریتیلے میدان چلتی گئی, راستہ بناتی چلے گئی, پھر سمندر میں گئی, جب دریا سمندر میں پہنچی تو صورتحال یہ ہوئی کہ وہ جس جس راستے سے گزری تھی وہ ہول بندہ کر گیا تھا پانی میں, پانی میں ہول سورا جو پانی کٹھی رہا تھا اوپر سے گھیر کی طرف, ایک عجیب بات ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم القدر پیغمبر اور حضرت خضر جیسا عظیم الشان پیغمبر کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے کہ حضرت خضر کے تعلق سے کہ وہ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے, ایک قول یہ ہے کہ پیغمبر ہے, اور اگر پیغمبر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اور اگر فرض کیجیے کوئی پیغمبر نہیں تو کسی چھوٹے سے جزئی امر پر اگر کوئی غیر پیغمبر اطلاع پا جائے اور پیغمبر کو کسی وقت مقرر تک کے لیے اس کی اطلاع نہ دی جائے تو اس سے پیغمبر کا درجہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی جگہ مسلم ہی رہتا ہے. اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ کوئی بہت ہی قابل و فاضل ڈاکٹر ہے اور اس کے مقابل میں کوئی چھوٹا سا طالب علم اگر کوئی بات جانتا ہے اور ڈاکٹر کو نہیں معلوم ہے تو ڈاکٹر کے اپنے تجربات اور اس کا علم, اس کی نالج ایسا نہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کے ایک علم کے بنیاد پر کیا ہوتا ہے اس کی نالج ختم ہو جائے, وہ اپنی جگہ مسلم ہے یا اپنی جگہ مسلم ہے, پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کر رہے ہیں, جب بھی کوئی خلاف فطرت خلاف شریعت چیز دیکھ کر ٹوک دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں, آپ نے ایسا کیوں کیا, کشتی کے تختے اتار دیا آپ نے ایسا کیوں کیا, بچے کو قتل کر دیا ایسا کیوں کیا, شہر میں گئے کھانے کو مانگا کچھ نہیں دیا دیواسی بھی کر دی ایسا کیوں کیا. معلوم یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جزئی مسئلے پر وہ علم باطنی عطا فرمایا تھا جو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا, ابھی نہیں دیا گیا, بعد میں دیا گیا. بظاہر اس سے ایک محسوس ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر کی خصوصیت ہے اخلاف شرع کوئی بھی بات دیکھے گا فوراً اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ شریعت کا حکم بیان کرے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض وہ باطنی امور کہ جن باطنی امور کی تہو تک آدمی کی عقل کی رسائی نہ ہو سکے اس پر اعتراض نہ کرے, اس پر کرٹیسائز نہ کرے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور وہ جو اس امور پر اس علم پر واقف ہے اس سے تمہارے سامنے توحید اور الوہیت کی بات کرتا. تم کہتے تمہارا خدا کیسا ہے, لکڑی کا ہے کہ لوہے کا ہے کہ پتھر کا ہے کہ کنکر کا ہے, چاندی کا ہے کہ سونے کا ہے, یہ سوال تمہارا ہے. پیغمبر ایک باطنی امور پر ایک علم اسرار پر گفتگو کر رہا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے علم اسرار کو تم سمجھو. میرا پیغمبر تم چاہ آئے گی بات نہیں, تب تم سوال ہوگی کب آئے گی, کیسے آئے گی, کیا ہوگا, وہ دیکھ رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے, اس کی باتوں کو مانو. سوال نے تم سے کہا کہ جنت اور دوزخ ہے, جنت کی کچھ کی نظر لی جائے گی, بچے کو پڑھا دیا جائے گا. تم کہتے ہو کہ دوزخ کہاں ہے, جنت کہاں ہے, یہ سوال تمہارا نازیب ہے. جب وہ پڑھائے تو پیغمبر خود ہی بتا دے گا, میرا حبیب اس کو تمہارے جانے صفات و کمالات و علم عطا فرمایا ہے, وہ تمہیں خود بتائے گا. وقت سے پہلے کیوں تم شور بچا رہے ہو, ہنگامے کر رہے ہو, اور اس کے بعد جب وقت آیا تو حضور نے سب کچھ بتایا, بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار سوالات پر حضرت خضر نے کہا تھا بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا, اور آخر نے کہا کہ یہ واقعہ ایسے تھا یہ واقعہ ایسے تھا یہ واقعہ ایسے تھا یہ واقعہ, بالکل اسی طرح سے رسول ایک ایک سوال کا جواب دے دیا ہے. تمہارا رب کیسا ہے, لوہے کا ہے لکڑی کا ہے, قل اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا, تمثیل سے بے نیاز میرا رب, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, میرا رب ایسا ہے. قیامت کب آئے گی, جب قیامت سات و چھ قلبہ قیامت قریب آ گئی, چاند کٹ گیا اور پھر اللہ کے رسول نے اس روشنی میں اپنے اقوال و مارکہ کی روشنی میں علامات قیامت بیان فرمائی, بڑی لمبی بحث ہے باب و اشراف الساعۃ احادیث میں آیا ہوا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی, جب جب جس جس طرح سے قریب ہوتی جائے گی علامات قیامت اسی طرح سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, برائی اس کے طرف چلی جائے گی, علم جائے گا, علماء کی قلت ہوگی, جاری ہوا دے گا, بعض کے لوگ اپنے عظمت کے لوگوں کے اوپر گالیاں دیں گے, ان پر لان تان کریں گے, ذلیل قسم کے لوگ قوم کے نندر اور رہنما بنا دیے جائیں گے, علم دین کی طرف لوگوں کی توجہ بالکل ختم ہو جائے گی, علم دنیا کی طرف لوگ لٹکیں گے, گھر گھر گانے بجانے کی کثرت ہوگی, جو بھیک مانگتے نہیں پاتے تھے بڑی بڑی بلڈنگوں میں اترائیں گے. پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا, یاجوج نکلے ماجوج نکلے گا, دجال آئے گا, دعوت الرب نکلے گا, حتیٰ کی سب سے بڑی علامت کہ جب سورج مغرب سے نکل کر تو مغرب میں ڈوب جائے گا, یہاں تک بتا دیا, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے بتلایا محرم کا دیوار دسویں تاریخ ہوگی, لوگ اپنے جمعہ کا دن ہوگا, محرم کی دسویں تاریخ ہوگی, لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے, اسی وقت پر پیرانی سے سوکھ پھونک دیا جائے گا. تو تم قیامت کی ساعت کے بارے میں پوچھتے ہو, پیغمبر نہیں ہوتا. یہ بڑا گہرا تعلق اس واقعے کا پہلے والے انوائرمنٹ سے ہے. اب بات سمجھا کہ یہ واقعہ بالکل الگ تھلگ نہیں ہے, بلکہ ایک تمثیل ایک واقعی روشنی میں ان کے ذہن کو صاف کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے ایسا واقعہ گزر چکا ہے, اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کچھ دیر خاموش رہو اور خاموش رہو اور خاموش رہو, حتیٰ کہ وہ پیغمبر تمہارے سامنے ان تمام قواعد و حالات کو بیان کرے. اتنی بات سمجھ آ گئی. دوسرا پہلو اس بات ہے علم ظاہر اور علم باطن, علم شریعت اور علم سر. علم ظاہر جسے فقیہوں کا علم کہا جاتا ہے, عالموں کا علم ہے, علم شریعت علم ظاہر ہوتا ہے. شریعت ظاہر پر فتویٰ لگاتی ہے, ظاہر میں اگر کوئی خلاف شرع کام دیکھا جائے گا تو شریعت اس پر فتویٰ لگاتی ہے. اندر سے کوئی شخص بہت پرہیزگار متقی و زاہد ہے لیکن اگر کسی مورتی کے سامنے سجدہ کرے گا تو شریعت کہہ دے گی کہ کافر مطلق ہے, اور اندر سے کوئی شخص کتنا بڑا کافر مطلق ہو لیکن اگر مسجد میں آ کر کے سجدہ کر رہا ہے تو شریعت حکم دے دے گی کہ مسلمان ہے.
شریعت ظواہر پر حکم لگا دی, باتوں پر. لیکن علم, علم معرفت جو علم سینہ ہوتا ہے وہ اور چیز ہے. اسی لیے علم شریعت کے مقابل میں علم معرفت جب کبھی ٹکرایا ہے نا, جو تو ٹکراتا ہے لیکن اگر کبھی آیا ہے تو جب شریعت کی تلوار اٹھی ہو تو علم معرفت کا سر جھک گیا ہے. ایسا نہیں کہ ٹکرا گیا ہو سینہ تان لیا, نہیں. اس کی مثال ہے حضرت منصور حلاج کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا, منصور حلاج علم اسرار علم باطن کے تاجدار. جب انہوں نے ار الحق کہا تو اب شریعت کی لازمی بحث یہ تھی کہ ان کے خلاف فتویٰ دیا جائے اور ان پر کفر کا فتویٰ نام کروایا جائے. چنانچہ بھائی ان کو سنی چلائی جائے, مسکراتے لیکن کبھی نہیں کہا کہ میرے خلاف فتویٰ دینے والے ظالم ہیں باطل ہیں. اگر یہ حکم ہے اور جب شہید کر دیے گئے تو جہاں خود کا پکا تھا ہر خون سے جہاں تک بہت بار لگائے اور وہ جہاں کے بعد دریا جگہ دیکھا گیا تو چنا کے پانی اپنے سے چلانا گیا تو علم بات جب آئے اٹھایا سے اسے وقت کا معیار بہت بلند ہے. تصوف ذات باری تعالی کی ان حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک قانون کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے. علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وجہ خالی یہی نہیں ہے کہ آپ رسول کریم کے یار غار تھے جانسار تھے, بلکہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول کریم کے علم سر کے آپ حامل تھے. حضور نے علم اسرار صدیق اکبر پتا فرمایا, تو اس علم سر کی بنیاد پر صدیق اکبر امت کے تاجدار کہے جاتے ہیں. اب دیکھیں حضور کی حیات میں دو حصے پائے جا رہے ہیں. حضرت شیخ سعدی نے کتاب میں لکھا ہے ایک حدیث کی ترجمہ کرتے ہوئے حضور کی تعریف, گاہے با حفصہ عائشہ پرداختے و گاہے گفتے لا یسعنی بلکن مقرب فیہ لبلا نبی موسیٰ. کبھی یہ کہ کبھی تو کیفیت یہ ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ مشغول زندگی زندگی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں, اور کبھی یہ گھڑی حضور کی ایسی آتی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ بلکن مقرب نبی موسیٰ, میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں آدمی تو چھوڑ دیے کوئی قریبی فرشتہ بھی اللہ کی بارگاہ کے میرے قریب نہیں آ سکتا ہے. وہ کون سی منزل ہے؟ وہی منزل ہے کہ جب اللہ کے رسول عالم بشریت کے حجابات سے بلند ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے تجلیوں میں گم ہو جاتے ہیں, وہی منزل ہے. اور تصوف اسی کو کہا جاتا ہے. کیا ہے وعدہ کریمہ اللہ کے متقابل حد اللہ سو کا عالم و رکھنا علم یقین علم یقین علم یقین ہی ہو جائے. تو میرا پیغمبر جن حقائق کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تم جاہلوں کسی حرکتیں نہ کرو, کہ اعتراض کرو, پہلے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. آئے گی سمجھ میں لیکن ذرا تھوڑا کوشش تو کرتے رہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں. اس سلسلے میں حضرت موسیٰ سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور بڑے عظیم عظیم معجزات ظاہر ہوئے ہیں, یہی جمہور مفسرین کا خیال ہے. بعض لوگوں نے اس سلسلے میں قول یہ بھی کیا ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ سے مراد وہ موسیٰ پیغمبر نہیں ہے بلکہ ایک دوسری کوئی اور شخصیت ہے, اور یہ دراصل ان لوگوں نے یہ تعویل کیوں کی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اس تعویل کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام غیر نبی کا تصدیق کر لی جائیں تو ان کے نزدیک کسی غیر نبی کو نبی پر ترجیح و فوقیت دینا، پریفرنس کرنا، پریفرنس دینا، یہ کفر جلی ہے، یہ کفر جلی ہے، اس میں کوئی تعبیر کی نہیں جا سکتی. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے مراد کوئی اور موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن مفسرین کے اکثر جد کے طبقے میں اس میں یہی آتی ہیں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اور جیسا میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ علم جزئی سے علم کلی کے اوپر کسی کی فوقیت لازم نہیں آ سکتی. اچھا صاحب، اپنے خادم یوشع ابن نون، یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ دو سمندر آ کر کے ملتے ہیں، یہی ان کو نشانی بتائی گئی تھی کہ اسی جگہ آپ جائیے، وہیں پہ آپ کا مقصد پورا ہوگا. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا ہما فاتخذ سبیله فی البحر صعبا. پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہلی سرنگ بنا دی، سارہن کہتے ہیں سرنگ، جو چلے تھے تو ایک فرائی فش رکھی تھی ساتھ میں، اس کو ناشتے کے لیے کھانے کے لیے ساتھ میں رکھا تھا کہ جب بھوک لگی کھائیں گے. مجمع البحرین کے قریب پہنچے، آرام کیا وہاں پہ، بھی ساتھ دیتے تھوڑی دیر لیٹے، آرام کیا، تکان تھی. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ تو سو گئے لیکن حضرت یوشع بن نون جگتے رہے. انہوں نے دیکھا کہ اس تھیلے سے مچھلی زندہ تھی، تڑپی، فرائی فش تڑپی اور پھر نکلی اور ریت سے گزرتی جا رہی ہے، یہ دیکھ رہے. اور دیکھا کہ وہ سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں گئی تو سوراخ بناتی جا رہی پانیوں کا، بس بھول گئے. سوچا کہ حضرت موسیٰ بیدار ہوں گے، ان سے بتاؤں گا، جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے بھول گئے، کہا چل پڑے. جب کچھ دور نکل گئے، فلما جاوزا قال لفتاہ واقنا غدا انا، پھر جب وہاں سے گزر گئے، حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ. غدا صبح کے ناشتے کو بولتے، صبح کا ناشتہ لاؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا، بڑی تکان آ گئی ہے، بھوک بھی آج بہت لگ رہی ہے، لاؤ ذرا ناشتہ کریں گے. اب ہوش آیا، حضور وہ تو میں آپ سے بتانا بھول گیا، اس کو شیطان نے بلا دیا تھا، وہ تو میں کہنا بھول گیا، وہ جہاں ہم لوگ لیٹے تھے نا، وہ مچھلی وہی سمندر میں چلی گئی. سبحان اللہ. بولا بلا دیکھیے تو جب ہم نے اس شیطان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ بنا لی ہے، تعجب، سمندر میں راہ بنا لی، تعجب ہے اس لیے کہ یہ خلاف فطرت ہے کہ کوئی چیز زبر دریا سے گزرے اور اس میں اپنا راستہ چھوڑ جائے، اس لیے کہ پانی سجاد مادہ سب کو برابر کر دیتا ہے. سجاد غور کرے کہ یہ خصوصیت موسیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ مچھلی جب گزری تو سمندر میں راستہ بنا دی گئی، اور آپ جب خود گزرے تو سمندر میں راستہ بنا دی چلے گئے، یہ خصوصیت انہیں کی ہے. ارے فرعون نے اس تعاقب کیا تھا تو جب گزرے تو کیا ہوا تھا، یہی تو ہوا. قال ذلك ما كنا نبغي، ابغا کہتے تلاش کرنے کو، ابغا کہتے تلاش کرنے کو. موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے. فارتد على آثارهما قصصا، دو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے، چل پڑے، کہاں لیٹے تھے، الٹے پڑے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رکھ لی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، یہی جملہ ہے.
کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اس وقت علم لدنی ادا کر دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک اس علم سے آشنائی نہیں بخشی گئی تھی. پھر بات کر اللہ جبارت تبارک تعالیٰ نے علم عطا فرمائے.
سبحان اللہ, کتاب وہاں پہنچے دیکھا کہ ایک صاحب سطح سمندر ہے, قرب سمندر چادر والے سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. تو انہوں نے سلام کیا, پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ کہا موسیٰ. تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ. کہا جی ہاں. اب چہرہ کون اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہ کر کے کچھ علم لدنی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پرومس کیجیے کہ آپ مجھے سکھائیں گے. آر موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ سکھائیں گے جو علم اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کو بتایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے, اس علم سے کچھ آپ مجھ کو بتلائیں گے. آپ نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا, تم کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکیں گے. اس لیے کہ علم رشد علم لدنی علم باطن ہے اور آپ علم شریعت کے تاجدار ہیں, آپ تو در طلب اٹھیں گے فوراً دیکھ کر کے, یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ کپے کا تصویر آپ آنا چاہیے خدا, اس بات پر کیوں کا صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں, آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس کو؟ لکھا ہوا ہے اس میں کتابوں میں حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے, اور آپ کو ایک علم ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا ہوں. ایک علم مجھے معلوم ہے جو آپ نہیں جانتے, اور ایک آپ کو معلوم ہے جو میں نہیں جانتا ہوں. حضرت کا علی بھائی جاری رکھتے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, کام قریب اللہ چاہے تو مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں. فقہا نے ارشاد فرمایا کہ اس واقعے میں جو یہ لفظ آیا ہے کہ ولا اعصی لک امرا, اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا, یہ دراصل استاد اور شاگرد کے درمیان آداب و تادیب و تعلیم و تعلم کا ایک بہت عظیم مظہر ہے. یہ لازم و ضروری ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے کسی بھی قول اور فعل پر اعتراض نہ کرے. علماء فرماتے ہیں استاد کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو ٹوکے گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, خاموش. اور یہ تو یہی بات ہے سیدی اعلی حضرت جناب ارشاد فرمایا ہے کتاب انوار البشارہ فی الحج والزیارہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو اگر تم رکو پرانے زمانے جس دن رکو جس شہر میں, وہاں دیکھو کہ سب سے بڑا عالم شہر عالم بلد کون ہے, سب سے بڑا شہر کا عالم کون ہے, اس سے ضرور ملو, اس کے ادب سے بیٹھو, لیکن اس کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو. مقصد یہ ہو کہ اس سے کچھ فیض حاصل کرو گے, کچھ علم حاصل کرو گے. یہ فرمایا یعنی عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے بڑے عالم کے سامنے بھی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے اور اس کی کسی بات کے اوپر اعتراض نہ کرے. یہ مذہب سکھاتا ہے ہمارا. مسئلہ کس کے, مسئلہ کس کے, امریکن اسٹائل کیا ہے؟ یہ استاد کو تو استاد ہوتا ہی نہیں ان کے نزدیک, اس کا کچھ کہہ گزرتے ہیں کر گزرتے ہیں جو کسی بھی یعنی ادب کے تقاضے کے خلاف ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے, یہ بہت بڑا اختلاف ہے دونوں تہذیبوں میں. اور اسی بنیاد پر جب استاد اور شاگرد کے درمیان کے ادب و تعلیم اٹھا دی جاتی ہے تو پھر تعلیم نہیں ہوتی, تعلیم گمراہی فساد ظلم بن جاتا ہے. آپ اسلام کی تعاون تعلیمات پر غور کریں. اسلام کی پوری تعلیمات میں جو سب سے زیادہ عظیم جذبہ کار فرما ہے وہ ہے ادب احترام. اس سلسلے میں آپ غور کریں خود, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچیرے بھائی ہیں, حضرت ثابت انصاری کے یہاں جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی, لیکن ایک نسبت سے آپ ثابت انصاری سے اعلیٰ ہیں اس بنیاد پر کی یہ جاتے تھے مدینہ منورہ کی طرف سے جاتے تھے, پورے دروازے تک پہنچے دروازہ بند ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے, ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر وہیں سو جاتے تھے, سو جاتے تھے. گرد اڑتی, دست آتی, ہوائیں چلتی, چہرہ کے اوپر سے گرد جاتی, اور اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس, حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا قرضہ فرما دیتے, اس کے بعد اس کے خود دروازہ کھولتے تو دیکھتے ہمیں خود سے جگاتے, فرماتے کہ آپ جب آؤ تو مجھ کو جگا لیا کرو, مجھ کو بتا لیا کرو, میں خود آ جایا کروں گا. آپ فرمانے لگا میرے حصول علم رتبہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو سکوں, یہ احترام ہے. برخلاف اس سے ہماری اس تہذیب میں دیکھیں کہ اللہ ہی کی بنا, اللہ ہی کی بنا, اسی بنیاد پر جتنی پرانیاں تعلیم بہت اچھی, اس میں کوئی بات نہیں, تعلیم میں کوئی کمی نہیں, تعلیم ان کے پڑھانے کا انداز بڑا اچھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن طریقہ جو بڑا خراب ہے. ولا عصی لک امرا, نہ آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرو, جو کچھ کر رہا ہے کریں. پھر کیا ہوا, قال فإن اتبعتنی فلا تصلی عن شیء حتی احدث لک بذکر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں, رہنا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, تو مجھ سے آپ کسی بات کو پوچھیں نہیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں, اس کو بیان نہ کروں, صبر کریں, ضبط کریں, پھر وقت بتائے بتاؤں گا. یہ دونوں حضرات کے درمیان طے ہو گئے, اب چلے, اب واقعی کی نوعیت بدلی. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ غرقها قال اغرقت لتغرق اهلها لقد جئت شیئا. اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئی, اس بندہ نے اسے گر ڈالا, حضرت نے اسے پھاڑ دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم اسے اس لیے پھاڑ ڈالا, چیر ڈالا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو, بے شک یہ تم نے بری بات کی, اچھی بات نہیں ہے کہ سواروں کو آپ ڈبونا چاہتے ہیں. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی سوا, آپ نے فرمایا کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکیں گے. اب ایکسکیوز کرتے ہیں, قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا, کہا مجھ سے میری بھول بات گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو. بھائی وہاں سے بات نکل گئی, اب خاموش رہوں گا, اب نہیں بولوں گا, اب نہیں بولوں گا, چلیے میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں, اس کو اس مقصد کے حصول میں کامیابی ہونی چاہیے. یہ وہی تھا اس بشری کہ برداشت کرو. انطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے, یعنی حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی, بے شک تم نے بہت بری بات, پھر شریعت کا حکم ظاہر ہوا. ارے اتنا خوبصورت تنومند نوجوان, ابھرتی ہوئی جوانی, اس کو قتل کر دیا آپ. اگر قصاص میں قتل کیا ہوتا وہ ہے کہ بغیر نفس, یعنی قصاص میں نہیں, ایسے ہی آپ نے قتل کر دیا ہے. جان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی گردن پکڑی اور دیوار میں یوں مارا تو اس کا سر پھٹ گیا, مر گیا. کشتی والے کا حال یہ ہوا, کشتی حضرت خضر علیہ السلام کو سوال پہچان کر دیا. جب یہ پہنچے ملاح نے دیکھا جگہ دے دی, اور کشتی جب آگے بڑھی, بیچ جب بیچ کھارے میں پہنچی, جب گردار چھان تھا انہوں نے تختہ نکالنا شروع کر دیا. آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے, یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ ڈبوئیں گے. راوی کہتے ہیں روایات میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے تختہ نکالا, مگر تختہ نکالنے کے باوجود ایک بوند پانی اس کشتی میں نہیں آیا, کشتی چلتی ہی بچے کو قتل کر دیا. اگر قصاص میں قتل کیا ہوتا بات سمجھ میں آتی, لیکن بغیر قصاص کے آپ نے اس کو قتل کر دیا,
یہ تو بڑی ناپسندیدہ بات ہے.
پھر حضرت خضر کہتے ہیں قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي زمان، کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فرمایا کہ اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر مجھے ساتھ نہ رہنا، میرے ساتھ نہ، مجھے ساتھ نہ رکھنا، ہے نا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا. اب یہ لاسٹ بات ہے، برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن اب یہ آخری بات ہے، اس کے بعد اگر میں کچھ پوچھوں گا تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھیے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام نہ کیجیے بھائی. یہ ہو گیا انطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دیہاتوں سے، دہقانوں سے، دیہاتیوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی. پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ وہ گرنی چاہ رہی تھی، تو اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے. کہا عجیب سی بات ہے، گاؤں والوں میں آیا، بھوک لگی تھی، آپ لوگوں سے کہا بھائی کھانا کھلاؤ، کسی نے پوچھا تک نہیں آپ، اور پھر یہ گرتی ہوئی دیوار آپ نے سیدھی کر، محنت کا بھی کام کیا بھائی، اس مزدوری پر تو آپ کو یہ تو نہیں چاہیے تھی. قال هذا خلاف بيني وبينك، اب یہ ہمارے تمہارے درمیان جدائی کا مسئلہ ہے. جو تین باتیں ہوئی ہیں اس کو ایکسپلین کیے جا رہے ہیں، تشریح کیے جا رہے ہیں. یہ بات بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا نہیں کہ گارا مٹی اکٹھا کرنے کے بعد دیوار کو سیدھی کیا ہو، وہ دیوار بڑی پرانی تھی، وہ سیدھا ہو چکی تھی، گرنی چاہ رہی تھی، آپ نے یوں ہاتھ دیوار پر لگایا اور وہ دیوار خود بہت سیدھی ہو گئی. یہ ان کی کرامت ہے، اور وہ پیغمبر ہے تو معجزہ ہے، خود بہت سیدھی ہو گئی. یہ تین واقعے تھے، شریعت کے نزدیک یہ تینوں واقعے نہیں ہوئے جائیں گے. اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو مجرم نظر آ جائے گا شریعت کی نگاہ. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے تین عجیب واقعہ کیا، ہم اس کی تعبیر کر رہے ہیں. پہلے واقعے کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں قال هذا فراق بيني وبينك، فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا، تعبیر سأنبئك بتعبیر ما لم تستطيع عليه صبرا، جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے. پہلی بات یہ، اما سفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعرضت عن اعیبها وکان وراءہ ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، میں نے اسے عائبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اس سلسلے میں روایات آئی ہوئی ہے کہ دراصل وہ ایک ایسے ملاح کی کشتی تھی کہ جس کے 10 بیٹے تھے، جس میں 5 پیرالائز سپاہی تھے اور 5 کھانے کمانے والے تھے. ان کے ذریعہ آمدنی سورس آف انکم یہی کشتی تھی. وہ دن بھر ملاح گیری کرتے تھے، کشتی رانی کرتے تھے، اور شام کو اس سے جو کچھ ملتا تھا اسی کو کھاتے تھے، اسی کو پیتے تھے. آگے دراصل ان نوجوانوں کو معلوم نہیں تھا کہ آگے صورتحال کیا ہے، پہلا اتفاق آگے نکلنے کا. آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اس بادشاہ کا نام مفسر نے لکھا، اس کا نام جلندی تھا. جلندی وہ کیا کرتا تھا کہ جو اچھی کشتی کسی ملاح کی ہوتی اس کو چھین لیتا تھا اور اپنے اندر میں رکھ لیتا اور ملاح کو بھر بلاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کشتی کو عائبدار کر دیا تاکہ بادشاہ دیکھ کر کے یہ سمجھے کشتی اونچی پونچی کو جانے دو، اور پھر جب وہ لوگ آگے گزر رہے تھے واپس آنے کے بعد راستہ صحیح کر لیتے. اس لیے میں نے ان 5 معذور بھائیوں کا 5 کام کر رہے والے بھائیوں کی 10 بھائیوں کے بھائی کو سامنے ان کا ذریعہ آمد نہیں ختم ہونے تک تباہ ہو جائیں گے، لہذا میں نے اس میں تختہ نکال دیا، سوراخ کر دیا، کچھ تکلیف
اچھا تو امن غلام فکان احضاب مؤمنین فتشینا انجل ہیتہما تغیانا وکم بہت اور وہ جو رکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے اس کے دونوں ماں باپ بڑے نیک تھے یہ لڑکا جو بڑا خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ کھیل رہا تھا بعض علماء اس سلسلے میں لکھا کہ پیدائشی کافی بلی ان کو اس کے انڈا میں اس کا بریڈ نکال گیا تو اس کے بریڈ اوپر کا رکھا پڑا کفر پر لگے کفر اور وہ بیٹھا تو چونکہ اس نے بات تھا بنیاد پر ناپس کو بھاگا بلی ڈائن ناپس بنانے اس لیے بیٹے والا ہو گیا تو اپنے ماں باپ جیسا چاہے جائے ہاں ماں گمراہ ہو میرے بچوں بال ہو گیا کیا تھا مجھے اس بچے کو کیا نہیں کیا بات نہیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس کو قبل کر دیا بعد نا ایب دلا ہما اور بہما سیدا بن زکا تو آپ کا روک نا تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قرب عطا کرے پھر کیا ہوا ان دونوں کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی بڑی نیک زاہدہ عفیفہ فارسہ متقیہ عارفہ پیدا ہوئی اور ان کا نکاح کسی پیغمبر سے ہوا اور اس پیغمبر سے اس لڑکی کے ذریعہ پیغمبر کی نسل کے لیے پوچھ لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کافر کو ہلاک کر کے اسی سلب و بطن سے ایسی بچی کو وجود بخشا کہ جو بچی ان دونوں کے لیے جنت کے جانے کا سبب بھی بنی اور اس سے پیغمبر کی نسل کا مان کر دیا اس لیے ہم نے اس کو ایسا کیا مجیدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا اور رہ گئی بات دیوار کی تو شہر کے دو تین لڑکوں کی تھی جن کا نام اسلم اور صہیب اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کا نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رحمت کی آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ جو کچھ کیا ہے میں نے یہ تعبیر ان باتوں کا باتوں کی ہے جس پر آپ سر بنا بالکل برا ہو گیا وہ ایک بہت متقی اور زاہد باپ کے دو بیٹے اسلم اور صہیب دونوں نابالغ ہیں ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے ان کے باپ نے اس زمین کے نیچے اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کی ہوئی ہے رقص کی ہے رکاز بولتے ہیں خود زمین نے دفنا دیا ہے اور رہ گئی بات اس بنیاد پر ہم نے اس کو صحیح کر دیا ہے تاکہ وہ دیوار اس وقت جھڑے جس وقت یہ بچے مالک ہو جائے اور یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ موسا اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ کیا کہا وما فعلته عن امري یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا کہ اپنی طرف سے کرتے چلے آئے بلکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا حکم الہی کی دنیا پر ہم نے کیا ہے آپ کو بھی اللہ نے علم دیا ہے ہمیں بھی علم دیا ہے ہمارا علم صرف ہے آپ کا علم ظاہر ہے اب علماء فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس قسم کا عمل کسی بھی ولی یا شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے الہامی عبور کے اوپر یوں عمل کرتے ہوئے یہ خلاف شرع کوئی کام کر گزرے یہ خصوص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں یہ خاص خصوصی بات ہے آج بھی اگر کسی شخص کے معلوم ہو جائے اور کوئی ولی اپنے عارفانہ نگاہ سے کسی کے دل کے پردے کو جھانکے اور دیکھے کہ واقعی اس کا دل کفر کا آماجا بنا ہوا ہے جب بھی اسے قتل کی اجازت نہیں دی جائے جب تک اس کا کفر ظاہر نہ ہو اور اس کے کفر پر کوئی شواہد پیش نہ کیے جا سکے بعض حضرات نے اس سلسلے میں ایک بڑی عجیب سی تعبیر کی ان کا کہنا یہ ہے کہ آخر کے تعلق سے جو گفتگو کی گئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دراصل حضرت خضر وہ خضر نہیں ہے جو انسانوں اور آدمیوں کے ساتھ ایسا چاہے کرسی کا ہے اور
کون کو پڑھے کون اسلام ہے زندہ یہاں وہ جیسا کہیں کرے اس کا کچھ ہے اور اسلام کے سلسلے میں پیغمبروں کا قابل مقدر رہ گیا پیغمبر والوں کا پیغمبر کے حکام دروازے ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں اور شریعت کے ساتھ جب بھی کوئی کام جائے گا
تو شریعت اس کو رد کر دے
گی لہذا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جن خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی ہے وہ خضر آدمی نہ تھے بلکہ یا تو جنات میں سے تھے یا فرشتگان میں سے تھے کیونکہ فرشتوں کو اللہ کے تکمیلی امور میں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے فرشتہ رحم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے
اس پانی کے قطرے کو لوتھڑے گوشت گوشت ہڈی اور انسانی شیپ میں ڈھالنے کا عمل فرشتہ کرتا ہے
تو فرشتہ تو تکوینی عمل کر سکتا ہے اللہ کے حکم پر لیکن کسی انسان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی تکوینی عمل کر سکے اور یہاں پورا عمل ظاہر ہو رہا ہے کہ شریعت کے خلاف ایک تکوینی عمل ہے لہذا جس خضر سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی وہ خضر آدمی نہ تھے فرشتہ تھے
ایک اور یہ کچھ لوگوں نے عقلیت کی بنیاد پر پیش کیا ہے
ہمارا اس پر اعتراض ہے یہاں کے عملی بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک طویل عمر عطا فرمائی ہے اسی طرح سے حضرت الیاس علیہ السلام کو طویل عمر عطا فرمائی ہے حضرت خضر پانی یعنی سمندروں کی جگہ بانی اور جگہ داشت پر معمور ہیں اور حضرت الیاس نہیں حضرت الیاس سمندروں کی جگہ بانی پر معمور ہیں اور حضرت خضر خشکی کی جگہ بانی پر معمور ہیں تو یہ دونوں آج بھی زندہ ہیں اور یہ سال میں ایک مرتبہ ضرور ملتے ہیں عرفات کے میدان میں عرفات کے میدان میں جس دن حج ہوتا ہے یہ دونوں پیغمبران اعظم حج جاتے کرام سے جس کے حق میں قبولیت کی دلیل ہوتی ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا ہے تو یہ وہی حضرت خضر ہے اور رہ گئی بات یہ کہ امر تکوینی میں اس طرح کا عمل کرنا تو علم دنیا علم سر ہے اور علم سر علم دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے اس کو حق حاصل ہے کہ اس پر عمل کرے اس طرح کی جس طرح سے شریعت کے احکام اللہ ہی عطا کرتا ہے اس طرح سے لدنی کے علوم اسرار بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے کیا اس کی مثال ہم دے کر سمجھا لیں آپ کو جیسے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا اسے آدم علیہ السلام کیوں نہیں کیا تھا اس نے اپنی لاجک یہ لگائی تھی کہ سجدہ تو خالی اللہ کے لیے ہوتا ہے تو غیر خدا کے لیے سجدہ کیسے کروں گا لیکن اگر وہ یہ ذرا سا غور کر لیتا کہ جس خدا نے اپنے سجدے کا حکم دیا ہے وہی خدا آج غیر خدا کو سجدے کا حکم دے رہا ہے حکم دینے والا وہی ہے نا قانون اسی نے دیا ہے قانون اسی نے بنایا تو اسی نے پہلے اپنے بارے میں کہا کہ میرا سجدہ کرو آج وہی رب فرما رہا ہے کہ اس دوسرے آدم آدم کا سجدہ کرو جب وہی حاکم وہی سارے امور کا خالق مالک اور عامل اور ناہی ہے تو جس طرح سے اس کے لیے سجدہ اس طرح سے غیروں کے لیے سجدہ یہ ضرور اللہ کے شکر کی بنیاد پر ہے لہذا اگر وہ سجدہ کر لیتا تو راضے بارگاہ الہی نہیں ہوتا اس سے پتا چلا کہ جو علم اسرار ولیوں کو دیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو علم ظواہر علماء کو دیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن چونکہ علم ظواہر ہی دراصل مخلوق کے درمیان کسی عمل کو کرنے میں کامیاب اور کارگر ثابت ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعہ نظام کائنات چلایا جا سکتا ہے لہذا علم ظاہر ہی کو ترجیح دی جائے گی علم اسرار پر عمل نہیں کیا جائے گا ہاں اگر کوئی شخصی طور پر انڈیویجول علم اسرار علم باطن کے اوپر عمل کر رہا ہے اس کا اپنا عمل ہے جیسا کہ صوفیہ کہہ پایا جاتا ہے اس سلسلے میں لہذا شریعت وہاں مداخلت اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کسی صوفی کے عمل سے کوئی خلاف شرع قول ظاہر نہیں ہو بات سمجھا گئی یہ تھی آج کی ہلکی سی تفسیر جو الحمدللہ رب العالمین ایک گھنٹے سے پہلے میں نے پوری کری ضرور ہوگی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم قرآن مقدس کی تفسیر و تعبیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما اور جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں حشر کی قبول کا فرما مالک مولا قرآن مقدس کے تمام عوامر اور نواحی کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پاک کی برکات اور سعادتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر جگہ بہرامند فرما, ہماری زندگی کے اوقات بھی اچھے ہوں اور ہماری برزخ کی زندگی بھی قرآن پاک کے فیضان سے اچھی ہو جائے. مالک مولا اس کا روحانی اثر ہمارے دلوں پر جاری فرما کر ہمارے دلوں کی کایا بدل کر دے, ہمیں گناہوں سے نفرت کو اچھائیوں سے ہمیں الجھت کو اور کریم خاص قبل خیر فرما, اور قرآن مقدس کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ہر جگہ رحیم و کریم شافع و شفع اور کرم و فضل فرمانے والا بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.